اس کے متعلق اپنی زبان غلط طور پر نہیں چلایا بغیر بعض بدبختوں کے. وہ کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ورحمۃ اللہ تعالی علی اتباعہ. اس امام کے متعلق مجھے دو چیزوں کے بیان کا حکم دیا گیا ہے. ایک سیرت الامام بخاری اور دوم فقاہت الامام بخاری رحمہ اللہ. سیرت حقیقت میں اس کے عمل اور کردار کا مقام ہے اور فقاہت اس کا علمی مقام ہے. عام انسان کے دو مقام ہوتے ہیں، عملی مقام اور علمی مقام. اگرچہ علمی مقام حقیقت میں عمل سے مقدم ہے، کیونکہ علم عمل سے مقدم ہے. لیکن بیان کے لحاظ سے سیرت مقدم کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ اس انسان نے اپنے علم پر عمل کیا ہے. اسی طرح اس کے بعض اعمال ایسے ہیں جو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ ذریعہ بن گیا. تو سیرت کے بعض چیزیں، بعض کوششیں، جدوجہد انسان کے علمی مقام کے حصول کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اس واسطے میں پہلے اس کے سیرت کے متعلق کچھ عرض کروں گا. سیرت اصل میں عربی لفظ ہے، اور تم تو اس سے بہت واقف ہو، اشتہارات میں آتا ہے سیرت النبی، سیرت الرسول. سیرت انسان کے اعمال، اخلاق اور اوصاف فاضلہ، احوال فائقہ سے عبارت ہوتا ہے. امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ سیرت کیا چیز ہے؟ الحالت التی یکون علیہ الانسان غریزیاً و مکتسبا. ایسی حالت کا نام ہے کہ انسان اس پر چلتا ہے، یا طبعی طور پر چلتا ہے یا اکتسابی طور پر. اختیاری اس کو حاصل ہوا یا بغیر اختیار کے؟ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ذکر ہے، سنعیدہا سیرتہا الاولی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے امر سے اپنے عصا کو پھینک دیا. عصا لکڑی کا تھا، اللہ تعالی نے اس سے سانپ بنایا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، موسیٰ کا صرف یہ اختیار تھا کہ عصا کو پھینک دے، وہ پھینک دیا. القہا یا موسیٰ، اس نے پھینک دیا. فالقہا، سانپ اس سے اللہ تعالی نے بنایا. معجزہ، کرامات، یہ ہم تمام اہل سنت و جماعت، اہل الحدیث یہ مانتے ہیں، معجزہ اور کرامات. لیکن یہ اس میں معیاری بات ہے کہ معجزہ میں نبی کا، کرامت میں کسی ولی کا اختیار نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، پکڑو اس کو. پکڑنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اس کو امر دیا. آگے فرمایا پکڑنے کے بعد سنعیدہا سیرتہا الاولی، ہم اس کو پچھلی حالت میں لے جائیں گے. وہ اللہ کا کام ہے پھر، کہ سام سے پھر عصا بناتا. بار صورت سیرت کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. عصا کی جو صورت تھی، لاٹھی کی جو صورت تھی، جو شکل تھا، سام بننے سے پہلے اس کا نام سیرت رکھا. چاہیں گے. سیرت کے متعلق امام بخاری رحم اللہ کی معرفت، اس کی ولادت، پھر اس کا علم، اس کا حفظ، اس کا مسلک، اس کے تالیفات، یہ عام چیزیں انشاءاللہ آئے گی. نام اس کا ہے محمد بن اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم مغیرہ کا بیٹا. مغیرہ ایک فارسی شخص کا بیٹا بردزبے، یہ فارسی لفظ ہے اور لغات بھی اس کے اندر ہیں. یہ بخارا کے علاقے تھا، علاقے کا تھا، وہاں اس وقت وہ فارسی بولتے تھے، اس وقت بھی ان کی اپنی زبان فارسی کو قریب. تو ان کے فارسی میں بردزبے زمیندار کو کہتے تھے، زرع زارے. وہ فارس، اس وقت فارسی لوگ مجوس تھے، وہ مجوسی تھا. اس کا بیٹا مغیرہ، اس نے اسلام لایا. اس وقت ایک امیر تھا اس علاقے کا، مسلمان والی تھا. اس والی مسلمان کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوا. اس کا نام تھا یمان جعفی. اس وجہ سے پھر امام بخاری کو بھی جعفی کہا جاتا ہے. جعفی مانے ان کا موالا، ان کی دوستی، باپ دادوں کی دوستی وہ جعفی کے ساتھ تھا. ہاں یہ مغیرہ، اس کا علمی مقام معلوم نہیں، صرف مسلمان ہوا تھا. اس کا بیٹا ابراہیم، علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اسماء رجال کی اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق کچھ نہیں پایا. ہاں مسلمان تھا. ہاں پھر اسماعیل جو امام بخاری کا والد تھا، باپ تھا، تاریخ کی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی محدث تھا، روایت کرتا تھا حماد بن زید سے، مالک بن انس رحم اللہ سے، عبداللہ بن مبارک کے ساتھ بھی اس کو صحبت ہوئی تھی. وہ بھی عملی مقام میں، اس کا ایک مقام مشہور ہے امام بخاری کے باپ کا. وہ موت کے وقت فرماتے تھے لا اعلم فی مالی حراما ولا شبہۃ، مجھے اپنے مال میں کوئی، یہ میں نہیں پاتا کہ اس میں کچھ حرام ہے یا حرام کا کوئی شبہ، شبہ بھی نہیں حرام. متقی آدمی تھا. ہاں باری آ گئی اس کے بیٹے کا، محمد، محمد ابن اسماعیل. علماء نے اتفاق سے لکھا ہے، تاریخ والوں نے، کہ جمعہ کے دن صلاۃ عصر کے بعد 13 شوال کو پیدا ہوئے. سنہ اس وقت ہجری 194 ہجری 13 شوال. پھر اس کے وفات میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے تاریخی لحاظ سے، اکثر نے لکھا ہے کہ پھر ہفتہ کی رات کو صلاۃ عشاء کے وقت، عید الفطر کا رات تھا، لیلۃ عید الفطر، وہ وفات پا گئے اسی رات کو. تو اس کی عمر تقریباً 62 یا 63 سال، 13 دن اس میں کم. اس علاقے میں، بخارا کے علاقے میں خرتنگ ایک مقام ہے، اس میں وہ دفن کیا گیا سمرقند کے قریب، اب بھی اس کا قبر وہاں ہے. پھر اس کے کچھ تاریخی حالات، اس کا باپ وفات ہوا ایسی حالت میں کہ امام بخاری بہت چھوٹا تھا، تا تو اپنے ماں کے گود میں اس نے پرورش پایا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ سفر حج کے لیے گیا, چھوٹا تھا. پھر میں مکہ میں رہ گیا ان سے تاکہ میں یہاں طلب علم کر, طلب علم کے لیے وہاں رہ گیا. امام بخاری خود کہتا ہے الہم تو حفظ الحدیث وانا ابن عشر سنین, میں 10 سال کا تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ القا کیا. کار خیر کا القا, اس کو شریعت میں الہام کہا جاتا ہے. الہام میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ حدیث کا علم اور حدیث کا حفظ ہونا چاہیے. تو کہتا ہے کہ میں اس وقت مدرسہ میں پڑھتا تھا, جس کو سکول کہا جاتا ہے, اس سے میں نکل گیا. وہاں ایک محدث کا داخلی, اس کے درس میں میں جاتا تھا ہمیشہ. بڑا محدث تھا, اکثر محدثین اس وقت ان کے پاس کتابیں تھیں جن میں انہوں نے احادیث درج کیے, لیکن درس وہ یاد سے دیتا حفظ سے. تو کہتا ہے میرے استاد داخلی ایک دفعہ سند حدیث بیان کرتا تھا کہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, سفیان روایت کرتا ہے ابو الزبیر سے, ابو الزبیر روایت کرتا ہے ابراہیم سے. تو میں نے آواز دیا استاد محترم, ابن زبیر نے کبھی ابراہیم سے روایت نہیں کی, یہ کہاں سے تم نے لایا؟ ابراہیم کے شاگردوں میں ابو زبیر تو کوئی نہیں, زبیر ہے زبیر. مطلب ایک استاد خطا ہوا, غلط ہوا. اس نے تو اس وقت مجھے زجر دی, ڈانٹا کہ چھوٹا بچہ ہے اس طرح کیوں کہتے. واپس گھر واپس گیا, اپنے کتاب مخطوط کو دیکھا تو اس میں وہ لکھا تھا کہ زبیر ہے زبیر عن ابراہیم. واپس آیا تو مجھے آفرین کہا صدقہ. یہ بچپن میں اس کا اتنا حافظہ. اس نے خود کہا گیا کہ جب میں 16 سال کا ہوا تو عبداللہ ابن مبارک امام وکیع, ان کی کتابیں میں نے یاد کی, ان کی کتابیں حدیث کی کتابیں, ان کی کتابیں میں نے یاد کی. پھر کہتے ہیں صاحب الرائے, اس وقت علماء دو قسم کے مشہور تھے, اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے. فرق صرف یہ تھا کہ اصحاب الحدیث وہ ہوتے تھے جنہوں نے حدیث کا بہت ذخیرہ جمع کیا تھا, کوشش کرتے تھے کہ ہر ایک بات حدیث کے مطابق ہو جائے. ان لوگوں کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا, جیسا اہل الحدیث اصحاب الحدیث, یہ دونوں ہی کے الفاظ ہیں, اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث. دوسرے قسم کے علماء تھے اصحاب الرائے. اصحاب الرائے وہ لوگ تھے جن کے پاس احادیث کا ذخیرہ کم تھا, توڑا تھا, زیادہ سفر انہوں نے نہیں اختیار کیا, تو وہ بعض مسائل میں اپنے قیاس اور رائے سے احکام استعمال کرتے تھے, رائے چلاتے تھے. ان کو اصحاب الرائے کہا جاتا تھا. تو میں نے یہ کہتا ہے جیسا محدثین کی کتابیں عبداللہ ابن مبارک امام وکیع کی کتابیں حفظ کی, اسی طرح بعض اصحاب الرائے کے کلام کو بھی میں نے حفظ کیا. جامع عالم تھے, اس کو جامع عالم کہا جاتا ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں فلان جامع المعقول والمنقول ہے, تو یہ جامع المعقول ہو گیا اور جامع المنقول, بڑا عالم. کہتا ہے کہ 18 سال کے سنہ میں, 18 سال اس وقت میں نے ایک کتاب تصنیف کی, کتاب و قضائے صحابہ, عجیب کتاب کہ صحابہ کرام نے یہ فیصلے کیے, یہ فیصلے کیے, یہ فیصلے کیے, کتاب و قضائے صحابہ و تابعین. اور پھر اسماء رجال میں ایک کتاب تاریخ کبیر کے نام سے اس نے لکھا. یہ 18 سال کا تھا. اس وقت 18 سال کے اکثر بچے کوئی چیز سمجھتے نہیں. اللہ نے اس کو اتنا علم دیا. وہ کہتا ہے میں نے طلب علم میں شام اور مصر, بصرہ, حجاز, کوفہ, بغداد, سارے اطراف کی طرف میں نے سفریں کی. بعض جگہ ایسی ہے کہ میں نے دو دو دفعہ, تین تین دفعہ, چار چار دفعہ سفر کی بغداد کو, کیونکہ علماء اس وقت بہت زیادہ تھے وہاں میں بغداد میں. یہ تو اس کا طلب علم کا مقام تھا. یہ بھی انسان کی سیرت میں داخل ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہت حصہ, سارا حصہ حقیقت میں علم کے طلب میں لگا ہے. سیرت کا دوسرا مقام حفظ, حافظہ, قوت حافظہ. جو چیز سنے تو یاد ہو اس کو, اس کو حافظہ کہا جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کا تو سب سے حافظہ زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں احادیث نہیں لکھے, الا قل قلیل, مگر بہت توڑے سے. یہ اس واسطے نہیں کہ ان کو فرصت نہیں تھی, یا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حدیث بھی ہو, جیسا منکرین حدیث کہتے ہیں. نہیں, ان کا اعتماد تھا اپنے حافظے پر کہ ہمیں یاد. اسی طرح پھر ان کے بعد تابعین و تبع تابعین, بڑے بڑے حافظ گزر چکے ہیں. ابن عدی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ میں اس وقت 100,000 صحیح احادیث اور 200,000 ضعیف احادیث میرے حافظہ میں تھے, 300,000 احادیث, اور فرق فرق سے کہ یہ صحیح اور یہ غیر صحیح. غیر صحیح نہیں کہ بالکل من گھڑت, نہیں نہیں, ضعیف, جس میں کچھ ضعف ہو, کبھی قابل استدلال ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں. یہ تو حافظہ میں تھے 300,000. یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ مکتوب اور محفوظ کچھ تو میں نے لکھے تھے, کچھ محفوظ تھے, سب کے سب 600,000 احادیث, 600,000 احادیث میرے پاس تھے. یہ کتاب الجامع لیل امام بخاری کہتا ہے یہ میں نے 600,000 احادیث سے منتخب کیا. 600,000 احادیث. امام قسطلانی لکھا ہے, وہ ایک شارح ہے کتاب بخاری کا, قسطلانی, وہ کہتا ہے یہ جب چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا, ابتدا میں جو تاریخ تھی, اس وقت اس کو 70,000 احادیث یاد تھے. 70,000. اب تو ہمارے ملک میں بہت دور کی بات ہے, کوئی قرآن کریم یاد کرے تو ہم کہتے ہیں یہ حافظ ہے, حافظ. ٹھیک ہے, وہ حافظ ہے, لیکن اس وقت حافظ اس کو کہتے تھے جس کو تقریباً 100,000 احادیث یاد تھے. اس وقت بھی بعض علماء میں نے سعودی القسیم میں دیکھے اور بعض کے متعلق سنا ہے, اس وقت بھی کہ فلان ہے اس کو جامع صحیح البخاری یاد, فلان کو صحیح مسلم یاد. ایک تھا اس سے میں نے خود بھی سنا, اس کے درس میں کچھ وقت بیٹھا, نوجوان معلوم ہوتا تھا, اس کے شاگرد کہتے تھے کہ صحاح صد اس کو یاد. اس وقت بھی ایسے اللہ کے بندے قسیم کے علاقہ میں, جو علمی علاقہ ہے سعودی میں. اس کا ایک قصہ معروف ہے, بہت مشہور. یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ ساتھ درس حدیث میں جایا کرتا تھا, دوسرے بچے لکھتے تھے اور یہ نہیں لکھتا تھا. تو ایک دن انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ محمد بن اسماعیل, کیوں آپ نے عمر ضائع کرتے ہو, جاتے ہو اور لکھتا نہیں. علماء نے تو یہ لکھا ہے, کہا ہے, العلم صید والکتابۃ قید. علم کا مثال شکار کا ہے, یہ صید شکار ہے. والکتابۃ قید, اس کا لکھنا ایک قید میں ڈالنا ہے. لکھا جائے تو بس وہ بند ہو جائے انسان کے ساتھ, اگر نہ لکھے تو پھر وہ تو شکار ہے, وہ جب بھی ہوا میں جاتا ہے, اڑتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کیوں عمر ضائع کرتے ہو لکھتے نہیں؟ تو میں نے کہا بھائیو مجھے تنگ مت کر. پھر بھی انہوں نے کہا پھر میں نے کہا اچھا سناؤ تمہارے پاس کتنے احادیث ہیں، تم نے کتنے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے جب شمار کیے تو 15,000 احادیث انہوں نے لکھے تھے. میں نے ان کو یہ سارے اپنے حفظ سے بیان کیے کہ مجھے یاد ہے 15,000 احادیث، اتنا بڑا حافظ ہے اس کا. اس کے متعلق یہ علماء نے لکھا ہے، وہ بھی حفظ کے متعلق حافظہ دیکھو اس کا. ایک دفعہ یہ بغداد آیا اپنے علاقے سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس وقت بغداد میں بڑے علماء محدثین تھے، تو اہل علم میں بھی کبھی تعصب زیادہ ہوتا ہے، زد اور عناد. تو بغداد کے علماء جو اس کا نام پہلے وہ سن چکے تھے، جب یہ بغداد آیا تو انہوں نے کہا ہم اس سے امتحان لیتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں کیسا ہے. تو انہوں نے 100 احادیث تقسیم کی آپس میں، 10 آدمی تھے، 10 کہ یہ 10 حدیث تیرے پاس ہوں، ان کا متن الگ کرو اور سند الگ کرو، یعنی اس کا سند اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کا متن اس سند کے ساتھ لگاؤ، اور پھر آگے آؤ امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں 100 احادیث. کیسا انہوں نے کیا، یہ مجلس میں بیٹھ گئے، بخاری کو کہا سن لو جواب دے دو، حدثنا فلان و فلان و فلان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، سند ایک اور حدیث دوسرا، 10 حدیث اسی طریقے سے بیان کیا، دوسرے نے بھی 10، تیسرے نے بھی 10، اسی طریقے سے. یہ بالکل چھپ چھاپ بیٹھا ہوا تھا، وہ دل میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو غلطی بھی نہیں سمجھتے ایک ایسا مولوی دعوے کرتا ہے. جب سارے ختم ہوئے تو اس نے کہا اچھا ابھی سن لو مجھ سے، ابھی سن لو. تو ابتدا سے بالکل ترتیب کے ساتھ، ترتیب بھی غلط نہیں کیا، شروع کیا کہ آپ نے فلان حدیث فلان متن کے ساتھ لگایا، تو نے غلطی کی، اس حدیث کا یہ سند ہے، اس دوسرے حدیث کا یہ سند ہے، تیسرے کا یہ سند ہے. اسی طریقے سے 100 احادیث کے پورے پورے اسانید اس کے متون کے ساتھ اس نے لگائے. تو ہم نے کہا سبحان اللہ. اس واسطے اس وقت کے علماء کرام نے بھی بالاتفاق اقرار کیا ہے کہ امام بخاری جیسا حافظ الحدیث ہم نے نہیں دیکھا. اس کا مسلک کیا ہے، مسلک جس کو لوگ مذہب بھی کہتے ہیں، مذہب مسلک، مسلک من چلنے کا راستہ، اسی طرح مذہبی چلنے کا راستہ، لیکن اعمال کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے تو ہر ایک شخص اپنی طرف کچھ کہتا ہے نا. شوافی جو ہے نا، امام شافی رحم اللہ کے مقلدی، ان میں سے ہے سبکی، اس نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ امام بخاری ہمارا ساتھی تھا، یہ شافی المذہب تھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا، کہتے دیکھو رفع الیدین ہم مانتے ہیں، یہ بھی مانتا ہے، قرآن خلف الامام ہم بھی فرض کہتے ہیں تو بھی فرض، جار بھی تعمیر ہم سنت کہتے ہیں تو یہ بھی سنت، اسی طریقے سے انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا. لیکن عام علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سبکی نے غلطی کی، ہذا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے. رفع الیدین کرنا یہ تو موافقت ہے، اس کو موافقت کہا جاتا ہے. ایک انسان روٹی کھاتے ہیں تو دوسرے بھی کھاتے ہیں، اس کا احمد نہیں ہے کہ اس کے مسلک پر، اس کو موافقت کہتے ہیں. مانے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح امام بخاری رحم اللہ، دونوں کا مسلک اس میں موافق آیا کہ رفع الیدین سنت ہے، قرآن خلف امام فرض ہے. اس نے اس کی تقلید نہیں کی اور اس نے اس کی تقلید نہیں، یہ موافقت. اس واسطے ویسے علماء نے تو بہت دیکھا ہے، لیکن حنفی اور دیوبندی علماء وہ کیا لکھتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک مولوی صاحب علامہ صاحب تو یہ پنجاب کا خصوصی خطاب ہے، علامہ ہر ایک کو دیا جاتا ہے، ہمارے سرحد میں علامہ علامہ نہیں چلتا. تو ایک علامہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مجتہد نہیں تھا، وہ تو بعد انشاءاللہ دوسرے عنوان میں آئے گا، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. لیکن انور شاہ کشمیری فیض الباری جس نے شرح لکھا ہے بخاری کا، دیوبندی ہے نا، اس نے لکھا ہے کہ انہ مجتہد لا ریب فی. کہو آپ کے لوگ جو ریب کرتے ہیں، ہم تو ریب نہیں کرتے، وہ مجتہد تھا بالکل، کوئی شک اس میں نہیں. یہ عبارت پھر دوسرے علماء دیوبند نے بھی، اے مولوی زکریہ صاحب اس نے بھی بخاری پر ایک شرح لکھا ہے لام الدرائی، اس میں بھی یہ لکھا ہے اس کے مقدمے میں مجتہد لا ریب فی. تو علماء دیوبند کا بھی مسئلہ کہ وہ مجتہد تھا مجتہد، یہ بھی نہیں کہا کہ مجتہد فی المذہب، کوئی ایسے کہتے نا نہیں مجتہد مطلق نہیں تھا، مجتہد فی المذہب تھا، نہیں فی المذہب نہیں مجتہد مطلق. اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں خود کہ اس کے موافقات ہیں، کچھ امام بھی حنیفہ کے مطلق یعنی سات مسائل میں موافق ہے، کبھی امام مالک کے سات مسائل میں موافق ہے، کبھی امام شافعی کے سات مسائل میں موافق ہے، یہ تو موافقات ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقلد ہے مجتہد نہیں. امام حاکم نے لکھا ہے ہوا امام و اہل الحدیث، دیکھو اہل حدیث بھی امام کے پیچھے چلتے ہیں، امام و اہل الحدیث، یہ امام بخاری اہل حدیث کا امام ہے. یہ اس واسطے کہ یہ نہ کہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے امام ہے اور تمہارے امام نہیں، لن العزت ولا ذالکم، نہیں ہو ہمارا بھی امام ہے امام بخاری جیسا تھا امام اہل الحدیث. کہتے ہیں اس کے درس میں اکثر ایسے طلباء آتے تھے یظہرون شعار اہل الحدیث، جو اہل الحدیث کی علامت کو ظاہر کرتے تھے من افراد الاقامت ورفع الایدی والجهر بالتامین، اقامت افراد کے ساتھ اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ. اس واسطے وہاں اس وقت ایک عالم تھا، ایک عالم فریض اس کا نام، اس نے یہ کہا ھذا رجل مشغب یفسد علینا ھذہ المدینہ. ابھی کہتے ہیں یہ آدمی ہے شر فساد پیدا کر دے، دہشت گرد یہاں ہمارا شہر برباد کرتا ہے. اب بھی کہتے ہیں اہل حدیث کے متعلق یہ شر پسند لوگ ہیں، جن کے عقیدوں میں شر ہے اعمال میں شر ہے ان کا نام نہیں لیتے. ملک کے اندر جتنے فتنے ہیں اسلام کے خلاف تو ان کا مقابلہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ اہل حدیث یہ شر پسند لوگ ہیں، یہ شہر کو برباد کرنے والے ہیں. اسی طرح امام بخاری پر بھی یہ طعن ہونے لگا. اس کے علمی مقام میں انسان کا علم اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتابیں مؤلفات ہوں، کتابیں لکھی ہوں. تو علماء نے لکھا ہے اس کے مؤلفات مشہور مشہور جو ہے اس ملک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، الادب المفرد، التاریخ السبی. بہتر سال کی عمر میں تالیفہ یہ کتاب جو ہے پہلے میں نے ذکر کیا، یہ تو اس کا مخصوص کتاب تھا، اس کا نام اس میں اصل ہم تو کہتے ہیں بخاری شریف، نہیں بخاری شریف نہیں ہے یہ، تو اس کی کتاب ہے بخاری رحمہ اللہ کا، کتاب کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام ہے. یہ تفصیلی نام ہے اس کا, جامع جمع کرنے والا ہے تمام علوم کے لیے. یہ محدثین کا ایک اصطلاح ہے, کچھ علوم ہیں جس کتاب کے اندر یہ سارے علوم ہیں اس کو یہ جامع کہتے ہیں. مسند ہے مانا بغیر سند کے اس کے اندر حدیث نہیں, جو اس کے معلقات ہیں وہ بھی حقیقت میں مسند ہے اور صحیح ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. جو اعتراض آتا ہے میں بعد میں مختصر بیان کروں گا. المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام, اس کی سنتیں, اس کی تاریخ اس کتاب میں مختصر طور پر جمع کیا گیا ہے. تو دین کا ایک سرمایہ ہے حقیقت یہ. امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں اس کتاب کے متعلق لکھا ہے, اور یہ ایسا لکھنا ہے کہ حنفی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اما جامع البخاری الصحیح فاجل کتب الاسلام وافضل. یہ اسلام میں کتابوں میں, اسلامی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب افضل ہے بعد کتاب اللہ تعالی قرآن کریم کے بعد. دوسرا نمبر ہے اس کا, حنفی ایک عالم ہے عبد الحق دہلوی, مشکات پر اس نے اشیاء شرح لگایا, اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب صحف الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح للامام بخاری, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ کتاب ہے امام بخاری. احناف بھی مانتے ہیں اس آسے, سارے لوگ مانتے ہیں. بعض علماء دیوبندی علماء میں دانو درالی میں اس نے ایک قصہ نقل کیا ہے, ابو زید مروزی ایک بڑا امام تھا محدث, وہ کہتا تھا کہ میں ایک دفعہ مسجد حرام کے اندر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا. اس وقت اتنے حاجی نہیں تھے, انسان سو سکتا تھا, اب تو بڑے ذہان. کنت نائما بین الرکن والمقام, رکن حجر اسود یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم سویا ہوا تھا. فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ہو سکتا ہے تو مجھے وہ فرماتے تھے یا واضح علامت آتاد رسو کتاب شافعی, یہ امام دراصل شافعی المذہب تھا. تو اس نے کہا اے مروزی, کب تک کے امام شافعی کا کتاب پڑھتے اور پڑھاتے, کس وقت تک؟ وہ ماں تھا دوست کتاب, میری کتاب نہیں پڑھتے. کہا میرا میری کتاب نہیں پڑھتے ہو, امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہو. میں نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ, وہ ماں کتاب آپ کی کون سی کتاب ہے, نبی صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ قال جامع محمد ابن اسماعیل البخاری, یہ امام بخاری کی کتاب میری کتاب ہے, دوسری کتابیں پڑھتے ہو یہ بھی پڑھو. یہ امام الحرمین نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, یہ اسی کتاب. یہ امام ولی اللہ دہلوی شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے جو مشہور ہے, جتنے ہند اور پاکستان میں اسانید العلماء ہیں, خواہ و اہل حدیث کے ہیں, خواہ دیوبندیوں کے ہیں, بلکہ بریلیوں کے بھی ہیں, وہ اس میں جا کے جمع ہوتے ہیں, سب کا استاد شاہ ولی اللہ دہلوی. اس نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے, ان دو کتابوں کا مقام لکھا ہے بخاری اور مسلم. پھر کہتا ہے مَن يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ, جو بخاری اور مسلم کا تحقیر کرتا ہے, ان دونوں کو ہلکی نظر سے دیکھتا ہے, توہین کرتا ہے, تو بدعتی آ جاتی ہے. اس کو عقیدے کا بدعتی کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہ اہل اسناد وغیرہ کا بھی نبی ہے, تعمالی بدعت ہے. اس وقت ہم جانتے ہیں جو پرویزی منکرین حدیث لوگ ہیں, جو جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں اگر کہ اپنے آپ کو پرویزی نہیں کہتے. بہت سارے ایسے پیدا ہوئے ہیں کراچی میں, بہت پیدا ہوتے ہیں, یہ ملا ہے اور یہ عثمانی کی جماعت ہے اور یہ جماعت المسلمین ہے, یہ فلانے فلانے. اکثر ہم وہاں آتے ہیں, ہمارے پاس ہم نے تحقیق کیا ہے ان کے اندر انکار حدیث کا مادہ تھا اگر کہ زبان سے نہیں کہتے. تو اکثر امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں, مسلم پر اعتراض کرتے ہیں, یہ فلان حدیث میں غلط تھا, یہ ایسا کیا ایسا کیا. تو ایسے لوگ کچھ تو ایسے مقلدین میں بھی ایسے ہیں, بعد میں بیان کرتا ہوں, اور بخاری کو توہین کرتے ہیں. تو ان سب کا استاد محترم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی کہتے ہیں یہ سارے بدعت ہیں جو ان دونوں کتابوں کو ہتک کے نظر سے دیکھتے ہیں, بخاری مسلم. احمد بن نصر خفاف ایک بڑا محدث گزر چکا ہے, اس نے اس سے سیر اعلام نبلا میں نقل ہے, یہ سیر اعلام نبلا میں نقل ہے, امام زہبی نے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل البخاری عالم بالحدیث عن اسحاق بن راہوی و احمد بن حنبل وغیرہما, یہ بڑے بڑے امام سے پہلے اس کے اساتذہ میں ہیں اسحاق بن راہوی, امام احمد بن حنبل. کہتے امام بخاری علم حدیث میں ان سے بڑھ کر ہے 20 درجے بڑا. آگے کیے کہتا ہے ومن قال فيه شيء فمني عليه الف لعنة, جو امام بخاری کے متعلق کچھ کہتا ہے توہین کی بات تو میری طرف سے اس پر ہزار لعنت ہوتا ہے, واقعی اس کا مستحق ہزار لعنت کا, اس سے بھی زیادہ. امام بخاری کے متعلق اس کے کرم کے اور سخاوت کے متعلق بھی ذکر ہے, ایسے لوگ بڑے سخی بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ مولوی اور بخیل, نہ کریم نہ سخی. اس کے متعلق لکھا گیا تصدق بالکثیر وینفق علی نفسہ قلیل, اپنے نفس پر بہت کم خرچہ کرتا تھا, کبھی کہتا ہے ایک دانہ بادام یا دو دانہ بادام کا شب روز میں کھاتا تھا, لیکن مسکینوں پر اور طلبا پر بہت زیادہ خرچ کروا تھا. پھر لکھتا ہے اس میں یا خذ بید صاحب الحاجۃ من اہل الحدیث, ایک محتاج آدمی اہل حدیث سے کے ساتھ جو محتاج آدمی ان میں سے تھا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر خلوت میں لے جاتا تھا تو اس کو کبھی دیتا تھا 20 دینار 20 دینار 30 دینار اسے بھی زیادہ, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے ریا میں واقعہ نہ ہو جائے. ایسے انسان پر ابتلاءات بہت آتے ہیں, یہ دنیا ہے بلایا. ہم حسب تم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم الباسا والضراء وزلزلوا, کیا تم گمان کرتے ہو کہ ویسے جنت میں جاؤ گے بس ابتدا ہی سے, ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصائب نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے, بدنی مصائب, مالی مصائب. زلزلوں کا معنی ہے مخالفین کی طرف سے ایسے تحریکیں فتائیں جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں وہ حرکت میں آ گئی. یہ تو ضرور آتے ہیں حق پرس پر. اس بیچارے پر بھی اس طرح بہت ساری مصیبتیں تاریخ میں ہیں, بہت لمبے قصے ہیں. بغداد میں اکثر یہ رہتا تھا, وہاں وہ مسئلہ پیدا ہوا تو کچھ پہلے سے مسئلہ خلق القرآن, یہ اس کے قرن سے کچھ پہلے امام احمد رحم اللہ کے وقت سے معتزلہ اور زہریہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مخلوق ہے, یہ مخلوق ہے اور حادث ہے. علماء محدثین کہتے تھے نہیں یہ مخلوق ہے, نہیں ایسا اللہ کی صفت ہے. بہت ساری مصیبتیں امام احمد رحم اللہ پر آ گئی اس مسئلے میں, بڑا مسئلہ ہے وہاں, ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا. تو امام بخاری اس کے وجہ سے بغداد چھوڑ کر بخارا چلا گیا, وہاں سے لوگوں نے خطوط بھیجے کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہمیں حدیث سکھائیں. بخارا میں اس کا بڑا استقبال کیا گیا, وہاں اس نے درس حدیث شروع کیا, اس استغنا کا مقام دیکھو, وہاں کا امیر تھا خالد بن محمد زحلی, امیر بڑا گورنر ہوتا ہے. اس نے اس کو کہا, آدمی بھیجا کہ میرے پاس میرے دربار میں آیا کرو میرے بنگلے میں, اور مجھے یہ صحیح حدیث اور میرے بیٹوں کو اس کا درس دلا. کوئی دوسری بات اور نہیں مانگ پڑتی, یہ درس کتاب کے لیے میرے گھر میں آؤ. امام بخاری کا استمنا سن لو, کہتا ہے لا ذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس, میں علم کو ذلیل نہیں کرتا, میں لوگوں میں امیروں کے دروازوں پر علم نہیں لے جاتا, ان کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آ جائے. علماء دراصل عمرا ہیں جو حقیقت میں علماء ہیں. اس وجہ سے وہ امیر صاحب اس سے ناراض ہوا. پھر امیر ہوتے ہیں, اس نے اس بیچارے پر بڑے کتنے بڑے تکالیف لائے. اس وجہ سے سمرقند والوں نے اس کو لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. تو وہ وہاں روانہ ہوتا تھا. ایک دفعہ روانہ ہوا, پھر سنا کہ وہاں کے لوگ میرے وجہ سے بڑے اختلاف ہیں, کوئی کہتا ہے وہ آ جائے, کوئی کہتا ہے نہ آجائے, نہیں آئے کیونکہ سر پیدا ہوتا ہے. بیچارہ وہاں رہ گیا کچھ. پھر انہوں نے کہا نہیں, آپ ضرور آ جائیں, کوئی شرف فساد نہیں. جب یہ روانہ ہونے والا تھا, سواری تیار کی, اس وقت اس کو پتہ چلا کہ بڑا فتنہ ہے میرے وجہ سے, میں فتنے میں جاؤں تو شاید میری زندگی کو نقصان پہنچے گا. تو کچھ 10-20 قدم آگے چلا, پھر شاگردوں کو کہا کہ مجھے کچھ چھوڑ دو, میں آرام کرتا ہوں. پھر اس نے کچھ دعائیں مانگی. دعا میں ایک دعا یہ ہے, اللہم قد ذاق علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک, یا اللہ یہ تیری زمین اگر کہ فراخ زمین ہے لیکن میرے دل پر بہت تنگ ہوئی, مجھے اپنے پاس لے جاتا, میرے دینداری پر خطرہ ہے. یہ دعائیں موت اگر کہ منع ہے حدیث میں, ہم حدیثین نے یہ لکھا ہے. اس وقت مانے کہ انسان دنیاوی تکالیف سے تنگ آ کر دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے اوپر موت لا, نہیں صبر کرو. جب انسان کو دینی تکلیف اس مقدار میں آ جائے کہ اس کے دین کو خطرہ پڑتا ہے, اس کے دین کو, اس وقت اس کی نہیں جائے. یہ بیچارہ اتنے مقام پر پہنچ چکا تھا. تاریخ والا نے لکھا ہے اس کا ایک استاد تھا, اس سے بھی بڑا تنگ ہے, کبھی استاد صاحب بھی تعصب شروع کرتا ہے. اتنی قابلیت, اس بڑی سیرت کے ساتھ ساتھ کتاب کے مقام سننے کے بعد بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس امام بخاری اس کی کتاب میں 110 روایات پر تنقید, 110 روایات پر نقد ہے. اعتراضات, نقد مانا اعتراض, 110 حدیث پر. بعض نے لکھا ہے کہ اس کے جو رجال ہیں روایت کرنے والے, اسماء رجال, اس میں 80 آدمی ایسے 80 جو ضعیف ہیں, تو تم کس طرح اس کی اتنی صفتیں کرتے ہیں؟ 110 حدیث اس پر کلام ہو, 80 راوی جو ہے اس میں متکلم بھی ہوں. جیسا میں نے پہلے کہا, کچھ مقلدین ہمارے علاقے میں ہیں, ضد اور تعصب میں آئے, اور خصوصاً میرے وجہ سے کہ یہ کیوں والے اس کی طرف چلا گیا, کون کہتا ہے ہمیں یتیم بنایا, کوئی کہتا ہے کیا کیا. تو کبھی مولوی صاحب باس کہتے ہیں, وہاں میں دیر میں گیا تھا پچھلے ہفتے, تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک مولوی صاحب ہے, آپ کا پرانا شاگرد ہے, یہ تو اکثر پہلے سے شاگرد. اس نے کہا کہ 80 احادیث بخاری میں ضعیف ہیں, یہ لوگ پھر اس کے پیچھے چلے گئے. تو میں نے کہا تعبیر کم مخنے غلط کیا, ایسی احادیث نہیں, احادیث 110 ہیں, اس کے علم اتنا نہیں. ہاں 80 آدمی ان پر کلام. ان کے ایک مولوی نے کہا, اس سے آگے بڑھ کے سوات میں کہا تھا کہ امام بخاری کے جتنے رواد ہیں راوی ہیں سب کے سب متکلم فی سوا چار. میں نے کہا متکلم فی تو اللہ بھی ہے, لوگ کلام نہیں کر سکتے, کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متکلم فی نہیں ہے, جھوٹا ہوتا علی شدید بغدادی کا, کتنے صفحات لگائے ہیں اس کے خلاف اس کے تان پہ, اور کتنے صفحات پھر لگائے ہیں اس کے مذہب پہ, بتانا چاہیے نہیں, یہاں تک کہ اس کو تحریر مشرق وغیرہ سارے سارے القاب سے نام لکھا ہے. یہ کیا بات ہے ان کا قلم کی؟ میں نے بھی اس کو کہا کہ بھائی انصاف تو کرو, تم اگر سے کبھی بخاری پڑھاتے ہو کتاب بخاری تو اکثر فتح الباری سے مطالعہ کرتا ہوں ابن حجر کا. اکثر احناف جو ہیں اگر جو وہاں ایک شرح ہے حنفی عینی کا وہ اکثر مطالعہ نہیں کرتے, اکثر مطالعہ کرتے ہیں ابن حجر العسقلانی رحم اللہ کی کتاب فتح الباری, بہت اچھا شرح ہے. سنا امام شوقانی رحم اللہ کو کسی نے کہا کہ آپ بخاری کا ایک شرح لکھے, ایک شرح. امام شوقانی بڑا امام گزر چکا ہے اہل حدیث میں, اس نے کہا لا ہجرت بعد الفتح, فتح الباری کے بعد کسی شرح کی اجازت نہیں. میں نے کہا او بے انصاف, فتح الباری دیکھتے ہو تو اس کے مقدمہ کے ابتدا میں لکھا ہے کہ صاحب الصحیح امام بخاری نے جس راوی سے حدیث نقل کیا یہ راوی اس کے نزدیک عادل ہے, ثقہ ہے, صاحب الضبط ہے, کوئی غفلت اس میں نہیں. امام بخاری کے نزدیک تو صحیح راوی ہے. پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے جب سب نے یہ اتفاق کیا جسے ابتدا میں میں نے ذکر کیا, جمہور ائمۃ الاسلام کی کتاب بخاری اور کتاب مسلم صحیح کتاب صحیح, تو پھر اس کے بعد آپ کے اعتراض کا کیا کوئی ذائقہ؟ مطلب اس میں متفق علیہ ضعیف نہیں, کوئی کہاں سے کسی نے اس کو ضعیف کہا تو کسی نے اس کو صحیح کہا, یہ تو علمی مقام ہے, ان کا فرق کرتا. حجت السیرت کے متعلق کچھ حالات تھے, ابھی دوسرا موضوع فقاہت امام بخاری, کچھ تو میں نے ذکر کیا پہلے کہ علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ یہ مجتہد ہے, مجتہد. تو پھر کچھ وہ ہوتے ہیں غلامی دیوبند, وہ تو نہیں مانتے ہندی وہ مجتہد. مجھے کسی نے کہا کہتے ہیں کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے اجتہاد پر تمام امت کا اجماع ہو, یہ شرط ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جتنی کتابیں ہیں علمی اصول کے, اصول شاشی کے لے کر تلویر توجیح تک, اس میں قیاس اور اجتہاد کے لیے یہ شرط کس نے لکھا ہے مجھے بتاؤ. میں نے تقریباً 30 سال یہ حنفی فقہ و کتابیں پڑھا ہیں, 30 سال, ان کو کیا پتا ہے؟ یہ تو چرم اڑا رہے ہیں, یہ سیٹ لیے دھوکے دیتے ہیں. بتاؤ یہ کتابیں اشتہار کے لیے شرط کسی نے لکھا ہے کہ اجماع کیا گیا ہو اس پر؟ میں نے بتایا کہ اجماع ہے امت کا, ان کے کتابوں کی صحت پر یہ اجماع نہیں. تو فقہ کے متعلق عرض یہ ہے, فقہ کا کیا مانا؟ فقہ اصل ہے تحقیق العلم والفہم, ایک ہوتا ہے علم, دوسرا ہوتا ہے فہم, تیسرا ہوتا ہے فقہ, یہ تین درجے ہیں. علم تو صرف سمجھنا ہے, فہم اس علم کا مصداق اور مثال سمجھے. جیسے طالب علم جانتے ہیں انہوں نے کتاب میں پڑھا کہ کل فاعل مرفوع, جو فاعل ہو تو اس پر پیش آتا ہے رفع, یہ تو علم ہے. اچھا آپ استاد کہتے ہیں اس کو جاری کرو مثال, خود استاد کہتے ہیں دیکھو ضرب زید العمر, اس میں فاعل کون ہے؟ زید. جب یہ سمجھ گئے تو یہ فہم. آگے اس علم اور فہم کے بعد تیسرا درجہ ہے کسی کلام سے جملہ سے احکام کا استنباط, اس میں دقائق, اس میں لطائق, اس میں حکم, یہ سمجھنا اس کا نام چکا ہوتا ہے, یہ بڑا مقام ہوتا ہے. یہ فقہ کا لفظ فقہ بھی یہ مادہ قرآن کریم نے 20 مرتبہ استعمال کیا ہے, 20 مرتبہ. ان میں سے بعض آیات ایسے ہیں کہ مشرکوں اور منافقوں سے یہ نفی کیا, ما لہا ولا یرقوم لا یکادون یفقهون حدیثا. دیکھو عجیب بات ہے, کیا ہے ان منافقوں کو کہ حدیث کا فقہ نہیں سمجھتے, حدیث کا فقہ, لا یکادون یفقهون حدیثا, حدیث کا الگ فقہ ہوتا ہے, فقیہ تو ہوتے ہیں لیکن حدیث کے فقیہ نہیں ہوتے. دوسری جگہ سورت اعراف میں لہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل ایسے کہ دل کے اندر فتنہ نہیں، زبان میں کچھ فتنہ ہوگا، دل فتنہ ان کے اندر نہیں. سورہ انفال میں بھی مشرکوں کے متعلق فرمایا بینہم قوم لا یفقهون، بہت ساری آیات اسی طرح. ہاں یہ بھی قرآن کریم نے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقهون. فقاہت کا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیات عجیب عجیب قسم کے عجیب مضامین کے آیات لائے ہیں تفصیل کر کے تاکہ تم تفقہ حاصل کرو. لعلہم یفقهون قد فصلنا آیات لقوم یفقهون. قرآن کریم نے طلباء علم سے علماء سے کیا طلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مولوی بن جاؤ علامہ بن جاؤ، نہیں، یہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. جاؤ کس واسطے؟ لیتفقہوا فی الدین، کہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرو، دین کے اندر تفقہ. وہاں علماء مفسرین احناف نے بھی لکھا ہے مدارک نے بھی قرطبی نے کہ دین کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کے اندر فقاہت حاصل کرو، اس واسطے سفر کرو، طلب علم کرو. یہ تفقہ اور تیسرا درجہ ذکر کیا ہے؟ صرف مولوی بننے سے کام نہیں بن جاتا، فقیہ بننا ہے. اس واسطے یہ تعجب کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ فقاہت کا دروازہ چار صدی سے بعد بند، استحاد کر کس نے من کیا؟ اللہ نے فرمایا میں قرآن آیات سمجھاتا ہوں تاکہ تم تفقہ حاصل کرو. فرض کیا ہے کہ اور لوگ نکلو علم کے لیے تاکہ تفقہ حاصل کرو، اور اس وقت وہ کہتے ہیں یہ تفقہ کا دروازہ بند ہے، اللہ کا مت مانو. اس کا تو یہ مطلب ہوا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بند نہیں تفقہ کا، تدبر قرآن، تدبر حدیث. یہ بات بھی سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرا کوئی نبی ہو اس کے قول کو سمجھنا اس کا نام سکھا. یہ مجھ سے سن لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کیوں؟ یفقہوا قولی. یہ اس واسطے کہ یہ میرے قول کو سمجھے. تو نبی کا قول کیا ہوتا ہے؟ حدیث. یہ لوگ حدیث سمجھے، حدیث سمجھنا ہوتا ہے فقہ، فقہ مطلب ہوتا ہے. اس واسطے علماء نے احناف نے بھی یہ لکھا ہے اصول الفقہ میں کہ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کتابوں کا نام نہیں یا فتاؤں کا. العلم بالاحکام الشرعیہ المستخرج من الادلۃ الشرعیہ، وہ احکام الشرعی جو دلیل سے مستنبط، جس پر دلیل قائم ہے. یہ فقہ نام شامی وغیرہ مالک کا. اس واسطے شامی ہے نا رد المختار، اس نے ایک جگہ لکھا ہے ایک مسئلہ میں کہا ہے عبرت بقول غیر الفقیہ، کہتا ہے غیر المجتہد. فقیہ مجتہد کو کہا جاتا ہے، مقلد تو فقیہ ہے نہیں سرے سے، کیونکہ مقلد امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے علام الموقعین کہ اجماع ہے. اجماع یہ اجماعی مسئلہ سن، یہ کہتا ہے اجماع ہے، یہاں اجماع ہے على ان المقلد ليس بعالم. مقلد کو عالم مت کہو، مقلد عالم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ یہ استہزانی حقیقت ہے، تقلید نام ہے مسئلے بلا دلیل، بغیر دلیل کے مسئلہ حکم بغیر دلیل، اور علم نام ہے دلیل. تو جب اس کا دلیل ہے نہیں، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلتا ہے بغیر دلیل کے، تو علم کا ہے، فقط دور کا علم بھی نہیں ہوتا. اس واسطے فقی مجتہد کو کہا جاتا ہے، مقلد کو فقی نہیں کہا جاتا. یہ خود ابن عابدین شامی نے بھی لکھا ہے، مولانا عبد الحی لکھنوی نے بھی طبقات میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے فقی ہیں فقام کو ایسے عرفی طور پر کہا جاتا ہے اور فقی نہیں، کیونکہ مجتہد نہیں. فقی اصل ہوتا ہے مجتہد. تو فقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کریم سمجھے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے، اس کے اندر جو احکام ہو، جو حکم ہو، جو لطائف ہو، دقائف ہو، وہ اس کے سمجھ میں آ جائے، تھوڑے یہ فقی ہے، اس کو فقی کہا جاتا ہے. اور شان ورشاہ کشمیر اس نے اور فیض الباری میں یہ بھی لکھا کہ جتنے فتاوے ہیں بڑے بڑے فتاوے شروع اور متون یہ سارے فقہ نہیں ہیں, ان کے اندر فقہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا ہر ایک مسئلے کو فقہ مت کہو. ہاں ٹھیک ہے کہ فقہ اس کے اندر ہے, کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس کا دلیل تو ہے نا. ہم فقہ کا متفقن انکار تو نہیں کرتے کہ فقہ نہیں مانتے. فقہ ہے سمجھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا کون انکار کرے. لیکن جب کتابوں کے اندر کتابوں بیان کے اندر کچھ بھی دلیل مسائل ہیں, کچھ بالکل حفوات ہیں. زبیر علی جیسے ہم نے کچھ تمہارے سامنے عرض کی, کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے کوئی دلیل نہیں, تو جو بے دلیل ہوں وہ تو فقہ نہیں. شان اور شاہ خود کہتا یہ فقہ نہیں, تم کیوں اس کو فقہ کہتے. تو فقہ کا مطلب کیا؟ علم القرآن و سنت, یہ مطلب. اب یہ جاؤ امام بخاری کی فقہ, یہ کہتے ہیں یہ فقیہ مجتہد نہیں تھے, کیوں لوگوں نے اجماع نہیں کیا ہے. اجماع میں آپ شامل نہیں تو کیا ہوا, آپ چوٹ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تاریخ بغداد سیر و عالم النبلاء, تہذیب الکمال, تہذیب و تعلیم, ساری کتابیں ہیں تاریخ و سیر کے. اس سے میں نے علماء کی چند اقوال نقل کیے, وہ نقل کرتا ہوں. امام بخاری جب بصرہ تشریف لائے بصرہ, تو بڑا عالم تھا اس وقت بندار, اسماء رجال میں آتا ہے, قال بندار الیوم دخل السید الفقہا, آج ہمارے بصرہ میں فقہا کا سردار آیا ہے. فقہا صرف فقیہ نہیں, صرف مجتہد نہیں, مجتہدین کا سید سردار. علی بن حجر اس نے نقل کیا ہے ابو زرعہ سے, ابو زرعہ بڑا امام تھا, امام دارمی سے, وہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل عندی, علی بن جوہر کہتا ہے محمد بن اسماعیل عندی افسرهم واعلمهم وافقههم, اس زمانہ کے علماء میں بڑا فقیہ ہے, بڑا بصیرت والا ہے, بڑا فقیہ بھی ہے. نائم ابن حماد لکھتا ہے تاریخ بغداد میں ہے, محمد بن اسماعیل فقیہ ہو حاضر الامہ, محمد بن اسماعیل بخاری اس امت کا بڑا فقیہ مجتہد ہے. علماء مکہ کہتے ہیں, یہ مکہ بھی تشریف لے گئے تھے امام بخاری, تو مکے والے کہتے تھے محمد بن اسماعیل امام ہونا اور فقیہ ہونا, وہ فقیہ خراسان, یہ ہمارا بھی امام ہے, ہمارا فقیہ ہے, یہ خراسان کے علاقے کا بھی بڑا فقیہ. محمد بن بشار ایک محدث ہے, محمد اسماعیل بخاری کے وقت میں موجود تھا, اس کی طرف اشارہ کیا ایک مجلس میں, کہا ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا, یہ ہمارے زمانے میں تمام خلق اللہ سے بڑا فقیہ ہے.